الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويه كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. آج سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے جس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں, اور یہ سورہ یوسف مکی ہے. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن کریم میں یہ ایک نیا طرز اختیار فرمایا ہے جو بہت ہی نافع اور مفید ہے, کہ حضرت نے ہر سورت کے شروع میں اس کا خلاصہ بیان فرما دیا, اور خلاصہ جب آدمی سمجھ لیتا ہے تو تفصیل کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہاں بھی حضرت نے سورہ یوسف کا تعارف کرایا ہے, فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا کہ بنی اسرائیل جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ فلسطین الگ جگہ ہے, ملک شام میں ہے, مصر الگ ملک ہے, اس سے بہت فاصلے پر ہے, تو یہ لوگ وہاں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ آپ کے پاس چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اس لیے آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے, اور اس طرح انہیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا. اور آپ کو اور ان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ معاذ اللہ آپ اللہ تعالی کے سچے پیغمبر نہیں ہیں, لیکن آپ تو اللہ تعالی کے سچے پیغمبر تھے. یہ تو ان کو دھوکہ لگا ہوا تھا, یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا تھا, کیونکہ تورات زبور انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واضح علامتیں مذکور تھیں کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو دراصل وہ اعتراض برائے اعتراض مقصود تھا، اصل مقصد تھا مخالفت، اور کسی نہ کسی طرح سے ان کی مخالفت کرنی ہے. اور مخالفت کیوں کرتے تھے؟ حسد کی وجہ سے. اور حسد کیوں تھا اور کس وجہ سے تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ یہ اللہ کے جو آخری نبی ہیں یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ جب 124,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ نبی آخر الزماں جو ہے وہ بھی بنی اسرائیلی میں آنے چاہیے، اور وہ آ گئے بنی اسماعیل میں. بس اس سے ان کو حسد ہو گیا اللہ، اور اس حسد میں آ کر کے انہوں نے آپ کو پیغمبر ماننے سے بھی انکار کر دیا. حالانکہ بیٹوں کی طرح حضور کو پہچانتے تھے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، لیکن حسد تو حسد ہی ہے نا، اللہ بچائے. بس یہ حسد ان کو لے ڈوبا. اس حسد کی وجہ سے وہ طرح طرح کے سوالات بھی کرتے تھے تاکہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم ان کے خلاف بولیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں. لہذا سورہ یوسف جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان کے 12 بیٹوں میں سے ہر ایک کی پورا خاندان تھا، تو یہ 12 خاندان تھے، اس کو بنی اسرائیل کہتے تھے. لہذا وہ سمجھتے تھے کہ حضور تو عرب میں پیدا ہوئے اور ہیں بھی امی کہتے ہیں اس کو جس کو کسی نے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، تو انہیں کیا معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین میں رہنے والے، شام کے رہنے والے، پھر یہ وہاں مصر کیا کرنے چلے گئے، کیوں گئے؟ لہذا یہ پوچھو ان سے. لہذا یہ جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں اعتراض کرنے کا، مخالفت کرنے کا اور موقع ملے گا. لیکن آپ تو اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اس لیے اللہ پاک نے بذریعہ وحی آپ کو پورا واقعہ بتلا دیا، اور پوری سورت سورہ یوسف جو ہے وہ اس کے اندر نازل فرما دی، اور اس میں پورا واقعہ الف سے بے تک آ گیا. حضرت یہ آگے فرما رہے ہیں کہ دراصل بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے. عبرانی زبان میں اسرائیل تھا اور یعقوب بھی آپ ہی کا نام ہے. ان کے 12 صاحبزادے تھے، انہی کی نسل سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے. اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے. ان دونوں کے سوتےلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر کے مصر کے سردار کے ہاتھ بھیج دیا. شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اس صورت میں آ رہی ہے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا. اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ ان پر مہربان ہوا، اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا بلکہ انہیں اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا، اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہیں کو سونپ دیے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوایا. اس طرح بنو اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہوئے. یہودیوں کے سوال کا پورا جواب آ گیا. یہ تو ہے اس کا اصل خلاصہ، جو بہت ہی مختصر اور جامع اور کافی ہے انشاءاللہ. اس کو ذہن میں رکھنے سے سورہ یوسف میں جب تفصیل آئے گی اس کا سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوگا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس سورہ یوسف کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل کے ساتھ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور تقریباً پوری سورت اسی کے لیے وقف ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ واقعہ کہیں ہوتا ہے کچھ واقعہ کہیں ذکر ہوتا ہے, لیکن یہاں اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ شروع سے آخر تک مسلسل بیان فرمایا ہے. اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار 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 قرآن شریف میں جگہ جگہ آیا, کہیں تفصیل سے آیا کہیں مختصر طور پر آیا, لیکن ان کا واقعہ صرف سورہ یوسف ہی میں اور یہیں تفصیل سے اور کہیں اور نہیں ہے. اس واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے. یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا, لہذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی. اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا پڑ رہا تھا اس کے پیش نظر اس واقعے میں آپ کے لیے تسلی کا بھی بڑا سامان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت سخت حالات سے گزرے ہیں, لیکن آخر کار اللہ تعالی نے انہیں کو عزت عطا فرمائی, شوکت عطا فرمائی, سربلندی عطا فرمائی, اور جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا آخر ان کو ان کے سامنے جھکنا پڑا. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں, لیکن آخر کار یہ سازشی لوگ آپ ہی کے سامنے جھکیں گے, جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر آخر کار ان کو جھکنا پڑا اور حق غالب ہو کر رہے گا. اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں, اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے کہ ایک تو اس میں پورا واقعہ مذکور ہے, ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے جگہ جگہ اس کے اندر بہترین سبق من جانب اللہ دیے گئے ہیں. یہ ہے جو حضرت نے یہاں پہ تعارف اس سورت کا بیان فرمایا ہے. اس میں ہم سب کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ دین پر چلنے میں شروع میں کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے, اور کچھ نہ کچھ قرب و جوار کے لوگوں کے, چاہے وہ گھر والے ہوں, چاہے وہ خاندان والے ہوں, چاہے برادری والے ہوں, چاہے یار دوست ہوں, چاہے محلے والے ہوں, مخالفت کچھ نہ کچھ سامنے آیا ہی کرتی ہے, جس کو آدمی کو برداشت کرنی چاہیے. بس برابر اپنی طرف سے دین پر قائم رہے, دین پر چلتا رہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنا مقصد زندگی بنائے, تو دھیرے دھیرے آج مخالفت کرنے والے کل موافقت کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمیں ان کی موافقت کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس لیے دین پہ چل رہے ہیں تاکہ مخالفین بھی رام ہو جائیں. رام ہو یا نہ رام ہو, ہمیں تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. تو جو آدمی اس اخلاص کے ساتھ دین پہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو تجربہ یہ ہے اور عادت اللہ یہ ہے کہ عام طور پر مخالفین کو بھی اللہ تعالیٰ موافق فرما دیتے ہیں. اور یہ سبق بھی ہم کو اس سے ملا ہے, جو بہت اہم سبق ہے, وہ یہ کہ بھائی چند روزہ جہد کن باقی بخند, چند دن محنت کر لو پھر آرام ہی آرام ہے. تھوڑے دن کی محنت ہے یہ, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے کہ ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور ساری دشواریاں مبدل براحت ہو جاتی ہیں. جب یہ بات ہے تو بس پھر ہمت مردہ مدد خدا کا نسخہ ہاتھ میں لو, اور ہم سب کو چاہیے کہ بس اللہ کے اس کلام کی ہدایات اور احکام پر عمل شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے. ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں، تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ اس کے اصل مخاطب اہل عرب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، اور جن کے سامنے آپ نے یہ کلام پیش کیا وہ بھی عربی تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھ سکو. آگے فرماتے ہیں، اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تم ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں. سبحان اللہ، ہم تم کو ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور چاند اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے. 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا. انہوں نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ بات فرمائی کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی سازش تیار نہ کریں، وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو اس کی خواب کی تعبیر معلوم تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ ان کے 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے تابع و فرما بردار ہو جائیں گے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ تعبیر معلوم تھی، جو الفاظ سے بھی سمجھ میں آتی ہے. بھائی، کسی کے سامنے سجدہ کرنا اس کے عظیم ہونے کی علامت ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ خواب میں 11 ستارے اور چاند و سورج دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو چاند و سورج سے مراد ان کے والدین ہیں اور 11 سے مراد ان کے 11 سوتیلے بھائی ہیں. دوسری طرف صورت حال یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے. دو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ایک والدہ سے تھے، باقی صاحبزادے ان کی دوسری اہلیہ سے تھے. تو باقی بھائی ان دونوں کے سوتیلے ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تو سگے بھائی ہو گئے، کیونکہ ایک ہی ماں سے ہیں دونوں، اور باقی جو تھے وہ دوسری بیوی سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے، لہذا وہ سوتیلے بھائی ہو گئے. اس لیے یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ اس خواب کو سن کر کے کہیں سوتیلے بھائی ان سے حسد نہ کرے، اور شیطان کے بہکاؤں میں آ کر یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرے. اور حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا یہ اندیشہ سامنے آ گیا. جو حضرت کو اندیشہ تھا وہی آخر کار سامنے آ گیا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَشْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اسی طرح آپ کا پروردگار آپ کو نبوت کے لیے منتخب کرے گا. سبحان اللہ، یعنی جس طرح تمہیں اس خواب کے ذریعے یہ بشارت دی ہے کہ سب تمہارے فرما بردار بنیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بشارت بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے نعمتوں کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمائیں گے. اور نیز تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھلائے گا، جن میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے. اسی وقت شروع میں فرما دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی باتوں کا نتیجہ صحیح صحیح نکالنا اللہ تعالیٰ سکھائیں گے، جس میں خوابوں کی صحیح تعبیر دینے کا علم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پورا کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ داداؤں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، جسے ان پر اللہ پاک نے اپنی نعمتیں مکمل فرمائی تھی، یعنی ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، شرافت و بزرگی سے مالا مال فرمایا تھا، یہ انعام تم پر بھی ہوگا. ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. وہی جتنا چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں علم کی نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں، یہ بھی ان کی عطا خاص ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ عین حکمت کے مطابق کرتے ہیں، کوئی بات ان کی حکمت سے خالی نہیں ہوتی. معلوم ہوا کہ انسان کو کسی کو کچھ ملے نا اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں جس کو جو کچھ ملا ہے یا مل رہا ہے یا مل چکا ہے یا ملے گا من جانب اللہ ہے سب، اور جب من جانب اللہ ہے تو اس پہ حسد کس بات کا؟ تو حسد کی سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ دوسرے کی نعمت پہ جلے اور دوسرے جل کر اس سے ناراض ہو، اس سے خفا ہو اور طرح طرح سے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے. اس کا مطلب یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جو آدمی کسی سے حسد کرتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. وہ اس لیے کسی کے پاس بھی کچھ اپنا نہیں ہے، کچھ بھی تو اپنا نہیں ہے بھائی، سر سے لے کر پیر تک ہمارا جسم ہے، یہ کون سا ہمارا ہے؟ پھر اس میں جو روح ہے وہ کس کی ہے؟ وہ بھی ہماری نہیں. پھر اس میں جو اتنی قیمتی اعضاء اللہ پاک نے فٹ کر رکھے ہیں کہ اگر ان کو باہر فیکٹری کی شکل میں لگانا پڑے تو ملوں فیکٹری لے گی تب جا کر کے ایک چھوٹے سے عضو کا کام مکمل ہوگا، وہ بھی نامکمل ہی ہوگا. یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا، یہ تو وہی سب کچھ کر رہے ہیں. جب کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے جسم میں لگا ہوا ہے. تو اندر روح ہے وہ ہماری نہیں ہے، باہر ہمارا جسم ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اب اس میں ہمارے دماغ بھی ہے، عقل بھی ہے، نظر بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، یہ بھی ہمارے نہیں ہے. تو اب ہمارا کیا ہوا پھر؟ باقی باہر کی چیزیں تو ہیں نہیں ہماری، تو سب ان کی دی ہوئی ہیں، تو اندر بھی سب ان کا، باہر بھی سب ان کا. جب ان کا تو بس ان سے ہی مانگو، کسی سے کیوں حسد کرو؟ کیا یا اللہ آپ نے اس کو اتنا کیوں دے دیا؟ ارے بے وقوف، ان کی مرضی ہے، وہ حکمت ہے ان کی، انہوں نے اس لیے فرما دیا کہ وہ علیم ان کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہیں. لہذا جس کو جو کچھ دیتے ہیں وہ اپنی حکمت سے دیتے ہیں، وہ خالق بھی ہیں، وہ مالک بھی ہیں، وہ حکیم بھی ہیں. جس کو جتنا ملا ہے، کسی کو کم ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بیوقوف ہے، یہ تو ان کی حکمت ان تقسیم ان کی ہے جو ان کی حکمت پر مبنی ہے. کوئی کام ان کا حکمت سے خالی نہیں ہے. کتنی دیر ہے؟ لیکن مجھے قصہ یاد آ رہا ہے کیونکہ رکوع پورا ہو گیا نا، اس لیے میں یہیں تک رکھنا چاہ رہا ہوں. اور بیچ میں بتا دوں تو جملہ معترضہ کے کہ بھائی آئندہ ہفتہ جو ہے میرا سفر میں ہے، اس لیے آئندہ ہفتے بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک مرتبہ حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ خدمت میں ان کے بھانجے حاضر ہوئے، وہ خود ہی یہ واقعہ سنانے والے کہ میں جب اپنے ماموں جان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں جیسے ہی اندر داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ماموں جان کی خدمت میں ایک بڑے لمبے چوڑے جسم والا آدمی بیٹھا ہوا. اس کے لمبے چوڑے جسم کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ دروازہ تو اس کے جسم سے چھوٹا ہے، اندر یہ کیسے آیا؟ اتنا لحیم شحیم آدمی حضرت کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ حضرت سے محاورے گفتگو ہے اور چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہیں، میرے تو دوسرے کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. خیر میں تو اس سے حیران ہو رہا تھا کہ یا اللہ اتنے بڑے بڑے جسم والے بھی آپ نے پیدا فرمائے ہیں اور اتنا لمبا چوڑا آدمی یہ دروازے سے کیسے گیا ہوگا. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ حضرت سے گفتگو ختم کر کے اور سلام کر کے کھڑکی میں سے نکل گیا. اب تو میرے 14 طبق روشن ہوئے یا اللہ یہ کھڑکی میں سے کیسے چلا گیا، میں تو دروازے چھوٹا سمجھ رہا تھا، کھڑکی اس کا کچھ نہیں ہے، یہ کھڑکی میں سے کیسے نکل گیا. اب میں گیا ماموں جان کے پاس، ماموں جان آج تو عجیب و غریب معاملہ دیکھا میں نے آپ کے ساتھ، کیا ہوا؟ وہ حضرت جی کون صاحب تھے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے تو میں دروازہ چھوٹا سمجھ رہا تھا، یہ تو جناب کھڑکی سے چلے گئے. کون ہے یہ حضرت؟ وہاں بہت بڑے آدمی بھائی ہے، بحر الکاہل کے خادم ہیں یہ. اللہ پاک نے بحر الکاہل جو دنیا کا مشہور سمندر ہے جس میں موجیں نہیں اٹھتی، اس لیے اسے کاہل کہتے ہیں، اتنی جانی نہیں ہے کہ اس کے اندر موجیں ٹھاٹے مارے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں کی خدمت پر مقرر ہیں یہ. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہدہ واپس لے لیا، اور یہ عہدہ واپس لینا تو بڑی بجلی گرنے کے برابر بات ہے. تو میں نے ماموں جان سے کہا، ماموں جان آپ نے بتا دیا ان کو؟ کہ نہیں بھائی، میں چھوٹا آدمی ہوں بڑے آدمی، مجھے تو شرم آئی ان کو بتاتے. وہ حضرت کی توازو بھی دیکھو کہ حضرت کو اطلاع ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اور حضرت نے حضرائے توازو بتایا بھی نہیں ان کو کہ بھائی بڑے آدمیوں کو میں چھوٹا ہوں بڑی بات میں کیا بتاؤں. تو حضرت میں نے کہا ماموں جان میں بتا دوں؟ کہ ہاں تو بتا دے. کہ حضرت میں بتاؤں کیا؟ وہ تو چلے گئے. کہا میں ملاقات کروا دیتا ہوں، تم میرے پاس آؤ. اور حضرت نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، ایک دم بحر الکاہل سامنے نظر آ گیا. یہ حضرت کرامت ہے. اور میں گویا تھوڑی دیر میں جزیرہ سامنے آ گیا اور میں جناب سمندر جزیرے میں چلنے لگا. ابھی چند قدم ہی چلا ہوا کہ وہ صاحب خدمت جو ہے خراما خراما اسی طرح ڈیڑھ ڈول کے ساتھ چلے آ رہے. میں جلدی سے گیا اور جا کر کے میں نے سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے صاحبزادے کیسا آنا ہوا؟ کہ حضرت بس آج میں ایک بری خبر لے کر کے آیا ہوں، اجازت ہو تو میں عرض کر دوں. کہاں سناؤ؟ کہ حضرت آپ جو یہاں کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ عہدہ واپس لے لیا ہے اور آپ سے یہ گدی واپس لے لی ہے اور آپ کو معزول کر دیا ہے. اوہو، یہ سنتے ہی جناب ان کی چیخیں نکل گئی اور وہ جناب دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اور میں بڑا پچھتایا اور اپنے آپ کو بڑا کوسنے لگا کہ یہ میں نے کیا کیا، نہ بتاتا تو اچھا رہتا، آخر کسی نہ کسی طرح پتہ چلتا میں کیوں ان کے ذریعہ بنا ان کے صدمے کا، اس غم کا. پھر انہوں نے روتے روتے مجھ سے کہا کہ صاحبزادے ذرا مجھے یہ بتا دو کہ یہ کس بنا پر اور میری کس غلطی کی بنا پر یہ مجھ سے عہدہ واپس لیا گیا ہے. کہا جی مجھے کیا معلوم، میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب دونوں طرف سے رابطہ ان کا، ادھر اس سے اور ادھر حضرت ماموں جان سے. ماموں جان یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھ سے اس عہدہ واپس کیوں لیا گیا ہے، میری کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے کہ یہ مجھ سے عہدہ واپس لے لیا گیا. کہا کہ ایک دفعہ بحر الکاہل میں ہلکی سی بارش ہوئی تھی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں بارش کی کیا ضرورت تھی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بارش کی تو وہاں ضرورت تھی جہاں پر دور دور پانی کا نام و نشان نہیں ہے. کسی ریگستان میں بارش ہوتی ہے یہاں تو پہلی ٹنوں منوں پانی موجود ہے, یہاں بارش کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ پاک ناراض ہو گئے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ اللہ, ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ بس اسی پر اللہ پاک نے ان کو معذور کر دیا. بس پھر تو انہوں نے وہ روئے کہ بس انتہا کر دی رونے رونے میں, یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کا وہ عہدہ دوبارہ بحال فرما دیا. لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ ہم نے ان کا یہ عہدہ ان کے رونے کی وجہ سے بحال نہیں کیا, یہ تو قیامت تک بھی روتے تو ہم بحال نہ کرتے, لیکن یہ اتنا روئے کہ ہمارے ملائکہ رو پڑے, اس لیے ہمیں رحم آ گیا, اس لیے ہم نے ان کا عہدہ بحال کر دیا. بارہ کوئی بھی روئے ہوئے رونا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس سے بڑے کام بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیکھا. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان ربک علیم حکیم, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے, حکمت والے. جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو اپنی حکمت سے دیا ہے, جس کو دولت دی ہے تو اپنی حکمت سے دی ہے, صحت دی ہے تو اپنی حکمت سے دی ہے. تو لہٰذا کسی سے حسد نہیں کرو, ورنہ حسد کا انجام بربادی ہے, دنیا اور آخرت کی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك لا تضيع شيء قدير. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ اپنے کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے اپنے فضل سے آج سورہ یوسف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس کو اپنے فضل سے اچھی طرح پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس میں آپ نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حسد کی بلا سے ہم سب کو ہماری اولاد نسل کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حسد کے گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر حال میں یا اللہ اپنے رضا میں راضی رہنا نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما. عافیت دارین عطا فرما. عافیت دارین عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلي واصحابه اجمعين. امين برحمتك. آئندہ ہفتہ